الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة تعلم القرآن وعلمه الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنه کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک علمی اور روحانی مرکز میں کچھ وقت گزارنے کی سعادت نصیب فرمائی. ایسے علمی اور روحانی مراکز میں کچھ دینے کے لیے نہیں بلکہ لینے کے لیے جایا جاتا ہے. آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی شأنہ نے طلب علم کی غرض سے آپ کو ایک ایسے ادارے سے وابستہ کیا ہے جہاں ظاہری اور باطنی دونوں علوم کے ماہرین موجود ہیں. اللہ تعالی شانہ یہاں کی برکات سے مجھے بھی مالا مال فرمائے اور آپ سب میرے دوستوں کو بھی اس مرکزی علمی اور اس مرکزی روحانی کی قدر کی توفیق نصیب کریں. آپ ماشاءاللہ اپنے اپنے گھروں سے طلب علم کے حصول کے لیے نکلے ہیں اور شب و روز اسی مشغلے میں مشغول رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو شخص طلب علم میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ اس مشغلے سے فارغ ہو کر واپس نہیں لوٹتا اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے. آپ کا پڑھنا، آپ کا تکرار کرنا، مطالعہ کرنا، سونا، لیٹنا، کھانا پینا، یہ سب اللہ کے راستے میں ہے. اور مقام چونکہ آپ کا بہت اونچا ہے اللہ کی نظر میں، طالب علم کا بڑا اونچا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَوْ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. آپ جب چلتے ہیں تو آپ کے راستے میں فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں. اللہ تعالی کی رحمتیں ہر وقت اترتی ہیں آپ حضرات پر. تو مقام آپ کا بہت اونچا ہے. ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی بڑے محدث گزرے ہیں. یہ طلب علم کے لیے شام سے سفر کر کے نیسا پور پہنچے اور وہاں اس وقت کے بڑے محدث تھے امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی. یہ وہاں پہنچے تو امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس طالب علم میں طلب علم کی اتنی حرص تھی کہ 3 دن میں اس نے مجھے تھکا دیا. یعنی سوچو میرے بھائیو اور میرے عزیزو کہ طالب علم کو طلب علم کا ایسا چسکا تھا کہ بار بار وہ استاد کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے پڑھاؤ اور اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا. استاد تھک گئے اسے اور 3 دن میں ایسا تنگ کر دیا کہ امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے قسم کھا لی کہ یہ طالب علم اگر پڑھنے کے لیے آئندہ کل میرے پاس آیا تو میں اس کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ آدھے گھنٹے پہلے نظر گھڑی پر رہتی ہے ہماری، 30 منٹ باقی ہے، 25 منٹ باقی ہے، اب 10 منٹ رہ گئی، 5 منٹ. اور اگر 2-4 منٹ کوئی استاد اپنے سبق کو مکمل کرنے کے لیے، تقریر کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں چھٹی دینے میں تاخیر کر دیتا ہے تو ہمارے دل میں استاد کے بارے میں میل آتا ہے. یہ انحطاط کا دور ہے میرے عزیز طلبہ. اسی وجہ سے اللہ تعالی شانہ فراغت کے بعد ہم لوگوں سے کام نہیں لیتے، ہم کام کے نہیں بنتے، ہمیں چسکا نہیں ہے پڑھنے کا. اب اس زمانے کے محدث امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی، ان کو پڑھانے کا کتنا چسکا ہوگا؟ وہ کتنے حریص ہوں گے پڑھانے کے بارے میں؟ وہ کتنے حریص ہوں گے کہ مجھ سے کوئی طالب علم آئے اور حدیث لے کر کے جائے اور وہ حدیث دنیا میں پھیلے؟ تو ایسے حریص استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طالب علم میں اتنی حرص تھی کہ اس نے مجھے تھکا دیا اور 3 دن کے بعد میں نے قسم کھا لی کہ اگر یہ آئندہ کل دوبارہ آئے تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا. خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں استاد محترم. فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میں اٹھا، صبح ہوئی، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو میں نے دیکھا کہ کون ہے، سوراخ سے دیکھا تو کوئی اور تھا. میں نے دروازہ کھولا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. تو آنے والے نے کہا کہ انی رسول و رسول اللہ الیک صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد بن کر آیا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں حکم فرمایا کہ امضی الی الفراوی، تم صبح ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس جاؤ. وقل لہ، اور ان سے جا کر کے کہو کہ قدیم بلدک رجل شامی اسمر اللون یطلب حدیثی، تمہارے علاقے میں شام سے ایک شخص آیا ہے، گندم گو رنگ والا ہے اور اس کی غرض صرف ایک ہے، وہ میری حدیث کی تلاش میں آیا ہے. فلا تمل عنہ، اس سے اکتانا مت. دیکھیے طالب علم کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا مقام کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام بھیج رہے ہیں کہ ایک طالب علم آیا ہے نیساپور میں اور وہ میری حدیث کی جستجو میں آیا ہے، جب وہ تمہارے پاس آئے پڑھنے کے لیے تو اس سے اکتانا مت. تو اس واقعے کے راوی کہتے ہیں کہ کانا ابو عبداللہ رحمہ اللہ تعالی لا یقوم من مجلسہ حتی یقوم ابن عساکر، کہتے ہیں اس کے بعد معمول انہوں نے اپنا یہ بنا لیا تھا استاد نے کہ جب تک ابن عساکر خود یہ نہیں کہتے تھے کہ بس اب بہت ہو گیا اب میں جانا چاہتا ہوں، اس وقت تک امام فراوی رحمہ اللہ تعالی کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ بس کرو، آئندہ کل پڑھاؤں گا، شام کو پڑھاؤں گا. بہت اونچا مقام ہے میرے عزیز طلبہ آپ کا. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی جب دارالعلوم کراچی تشریف لے گئے اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی درخواست پر طلبہ میں اور اساتذہ میں کچھ گفتگو کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس وقت صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میرے پیارو اپنی قدر پہچانو، میرے پیارو اپنی قدر پہچانو. آج طلبہ کو اپنی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے. جن کا علم سے علمی مشغلہ ہے، جن کی علم سے وابستگی ہے، انہیں اپنی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی شانہ نے چونکہ طالب علموں کا مقام بلند کیا ہے اور انہیں اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اس لیے شیطان ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. بہت ساری رکاوٹیں ہیں، ان میں سے جو موٹی موٹی رکاوٹیں ہیں انہیں سمجھ لینا بہت ضروری ہے، اور ان رکاوٹوں کو سمجھ کر ان رکاوٹوں سے بچنے کی ہر ہر طالب علم کو پوری پوری کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلی رکاوٹ ہے معصیت، گناہ. آپ اپنے اساتذہ سے یہ اشعار پہلے کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے، شکوت الى وکیع سوء حفظ فاوصانی الى ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد امام وکیع رحمہ اللہ تعالی سے جب شکایت کی سوء حفظ کی، تو امام وکیع رحمہ اللہ تعالی نے ان کی رہنمائی کی اور یہ فرمایا کہ معصیت سے اجتناب کرو، گناہوں سے دور رہو. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، اس لیے کہ علم جو ہے یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ایک نور عطا ہوتا ہے، اور جو گنہگار ہوتا ہے اسے اللہ کا نور نہیں ملا کرتا. اس لیے کہ علم کا مرکز ہے یہ سینہ، علم جو ہے یہ پاکیزہ ہے، اور اگر سینہ گناہوں کی آلودگیوں سے گندا ہو تو یہ سینہ اس علم کو محفوظ نہیں کر پاتا. اس لیے سب سے پہلی چیز جس کی طرف طالب علموں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ان کی زندگی گناہوں سے پاک رہے، تقوی والی زندگی ہو. گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، ہر قسم کے گناہوں سے دور رہے. کل ما نہی عنہ فہو کبیرتن، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالی شانہ نے منع فرمایا ہے، چاہے وہ کبیرہ کی کیٹیگری میں ہو یا صغیرہ کی کیٹیگری میں ہو، یہ بڑی ہی چیز ہے. اللہ کی نافرمانی بڑی عظیم. اس لیے ہر طالب علم یہ عزم کر لے کہ آج سے اللہ تعالی شانہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ یہ طلب علم میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً انشاءاللہ توبہ کریں گے، اس لیے کہ توبہ کرنا یہ بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا حکم ہے. تو گناہ ہوا، اللہ کی نافرمانی ہوئی، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کی، یہ اللہ کی دوسری نافرمانی ہوئی. یہ عزم کرو کہ کوئی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نافرمانی، معصیت دور اس سے رہنا ہے. اس لیے کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ. اس سے علمی فیضان رکتا ہے، اور جو شخص اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ تعالی شانہ اس پر علمی فیضان فرماتے ہیں. اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ بورڈنگ میں رہتے ہوئے، مدرسے میں رہتے ہوئے، کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اس لیے کہ ایذائے مسلم بھی گناہ کبیرہ ہے، اور طالب علمی کے زمانے میں اس کا ہمیں خیال نہیں رہتا. ہم کسی کو ستاتے ہیں، تمسخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چھیڑ چھاڑ میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ جو ایذا رسانی ہے کسی کی، اس سے علمی فیضان رک جاتا ہے. اور اس قسم کی شرارتوں میں جو ذہین طلبہ ہوتے ہیں وہ زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ذہین ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، چھیڑتے ہیں انہیں. اس سے اگر کلاس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے عبارت پڑھنے میں وغیرہ، تو وہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہتا ہے، بلکہ فراغت کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا ہے. اور اس کا دل جو دکھتا ہے طالب علم کا، اگرچہ وہ اظہار نہیں کرتا، اللہ جل جلالہ عام منوالہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس قسم کے طلبہ کو عبارات بھی بہت یاد ہو جاتی ہیں، اول نمبر سے پاس بھی ہوتے ہیں، اقوال بھی انہیں بہت یاد ہوتے ہیں، لیکن ایسے طلبہ کو علم کا نور نصیب نہیں ہوتا، علم پر عمل کی توفیق نہیں ملتی. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ علم وہ حروف نہیں ہے جنہیں ایک طالب علم یاد کر لیتا ہے. لیس العلم ما حفظ، ایک طالب علم جن الفاظ کو، جن حروف کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے وہ علم نہیں ہے. علم تو وہ ہے جس پر طالب علم کو عمل کی توفیق ملتی ہے. تو ایک طالب علم نے اگر یہ سیکھ لیا کہ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں، یہ عبارت اسے یاد ہوگی کہ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں، تو اسے ابھی یہ علم حاصل نہیں ہوا ہے. ہاں، اس علم کے بعد اگر وہ پانچ وقت کی نمازوں کو اہتمام سے پڑھتا ہے تو اب یہ کہا جائے گا کہ اس کو علم حاصل ہوا. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس العالم الذی یعرف الخیر والشر، وہ شخص عالم نہیں ہے جو خیر اور شر میں تمیز کر سکے، جائز اور ناجائز میں تمیز کر سکے، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ عالم نہیں ہے. تو عالم کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا الْعَالِمُ الَّذِي يَعْرِفُ الْخَيْرَ يَعْرِفُ الْخَيْرَ فَيَتَّبِعُهُ، عالم کہلانے کے قابل صرف وہ شخص ہے جو خیر کو جانتا ہے، اچھائی کا علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کی اتباع کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے. وَيَعْرِفُ الشَّرَّ فَيَجْتَنِبُهُ، اور وہ شر کو پہچان لیتا ہے، شر کا علم حاصل کر لیتا ہے، یہ برا ہے، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، اور پھر وہ اس سے بچتا ہے. تو ہم نے اگر یہ حدیث پڑھ لی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تو جب تک ہم اس حدیث کو عملی جامہ نہ پہنائے اس وقت تک اس حدیث کا علم ہمیں حاصل نہیں ہوا. مسلم کہلائے جانے کے قابل وہی شخص ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان صحیح سالم رہے. تو اس مدرسے میں سب مسلمان ہی رہتے ہیں اور اکثر طلبہ بالغ ہیں، تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. بیت الخلاء سے نکلیں تو صاف کر کے نکلیں، وضو خانے میں وضو کر کے اٹھیں تو صاف چھوڑ کے اٹھیں، مطبخ سے نکلیں تو اپنی جگہ کو صاف کر کے اٹھیں، بیڈ روم میں چار پانچ طالب علم ایک ساتھ رہتے ہیں تو ہمارے ایک کی وجہ سے باقی چار کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، دو کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تین سو رہے ہیں دو باتیں کر رہے ہیں، چار صفائی ستھرائی کے ساتھ رہتے ہیں ایک گندا رہتا ہے، یا ایک صفائی ستھرائی کے ساتھ رہتا ہے باقی چار گندے رہتے ہیں. یہ ایذائے مسلم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا روزانہ بار بار ارتکاب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل گندے ہو جاتے ہیں، اور جب دل گندے ہو جاتے ہیں تو ہم علم کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں. اور اس سے بھی پھر ایک قدم آگے کہ ہماری حرکتوں سے ہمارے محسنین کو تکلیف پہنچتی ہے، اساتذہ کو. اساتذہ سے بڑھ کر ہمارا کون محسن ہو سکتا ہے؟ جب ہم مدرسے میں داخل ہوتے ہیں تو جانور ہوتے ہیں، ہمارے اندر انسانیت نہیں ہوتی، جاہل مطلق ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا. ان کی محنتیں، یہ ان کی محنتیں ہیں جن کے نتیجے میں کچھ سوجھ بوجھ آتی ہے ہمیں دورے حدیث تک پہنچنے کے بعد، کچھ سوجھ بوجھ آتی ہے، زندگی جینے کا سلیقہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. یہ جو ہمارے محسنین ہیں جو ہمیں علم کے الفاظ بھی سکھاتے ہیں اور یہ علم کے الفاظ ہماری زندگی میں کیسے آ جائیں اس کی بھی کوشش کرتے ہیں، ان کا ہم دل دکھاتے ہیں، کلاس میں بیٹھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایزا پہنچتی ہے، تاخیر سے آتے ہیں ایزا پہنچتی ہے، سبق یاد نہیں کرتے ایزا پہنچتی ہے، بورڈنگ میں مدرسے میں جس طرح رہنا چاہیے اس طرح رہتے نہیں جس کی وجہ سے ایزا پہنچتی ہے. ایسا طالب علم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. سال ہر سال کا تجربہ ہے کہ جو اپنے اساتذہ کو دکھ پہنچاتا ہے، اپنے اساتذہ کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، جو اپنے اساتذہ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول نہیں کر سکتا، ایسا طالب علم علم سے، علم کی خدمت سے محروم رہتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں، من علمنی حرفن فہو مولایا، جو شخص مجھے ایک حرف سکھا دیتا ہے وہ میرا آقا ہے، ان شاء ابانی و ان شاء آتقنی، اگر وہ چاہے تو مجھے بیچ ڈالے اور اگر وہ مجھے چاہے تو آزاد کر دے. رأیت احق الحق حق المعلم و اوجبہ حفظا علی کل مسلمی، لقد حق ان یہدا الیہ کرامتا لتعلیم حرف واحد الف درہمی. رأیت احق الحق حق المعلم، میں نے سارے حقوق کو جب دیکھا تو سب سے بڑا حق معلم کا حق پایا، اور سب سے زیادہ اس حق کو میں نے اہم پایا کہ اس کی سب سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے. اور حق اتنا بڑا کہ لقد حق ان یہدا الیہ کرامتن، اکرام میں، احترام میں یہ حق ثابت ہو گیا ہے کہ اس کو ہدیے میں دیے جائیں. کتنے پیسے دیے جائیں؟ لتعلیم حرف واحد الف درہمی، ایک ایک حرف کے بدلے میں 1000 درہم. کیا پتا چلا اس سے پتا یہ چلا کہ ہماری زندگیاں گزر جائیں گی مگر ہم ہمارے اساتذہ کے حق کو ادا نہیں کر پائیں گے. جن لوگوں نے جو کچھ پایا میرے بھائیوں، انہوں نے اپنے اساتذہ کی توجہ لے کر پایا، اپنے اساتذہ کی دعائیں لے کر پایا. ہم آزادی کے ماحول میں چونکہ زندگی گزار رہے ہیں اس وجہ سے اساتذہ کی اب وہ قدر نہیں ہے. مغیرہ محدث رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کنا نہاب ابراہیم ہی بتل امیر، ہم ہمارے استاد ابراہیم کی خدمت میں جب جاتے تھے پڑھنے کے لیے، راستے میں کہیں وہ مل جاتے تھے تو جیسے رعیت کا کوئی فرد امیر اور خلیفۃ المسلمین سے ڈرا کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی ڈرا کرتے تھے ان سے، اتنی ہیبت تھی ہمارے دلوں کے اوپر. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما رأیت اوقر للمحدثین من یحییٰ ابن معین، میں نے محدثین کا جتنا احترام کرتے ہوئے یحییٰ ابن معین کو دیکھا اتنا کسی کو نہیں دیکھا. یہ جتنے حضرات بڑے ہوئے ہیں اسی لیے بڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا پورا اہتمام کیا کہ طلب علم میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں انہیں ہم رکاوٹ نہ بننے دیں. معصیت سے کلی اجتناب کرتے تھے اور اس کے لیے ان کو جو کچھ کرنا پڑتا تھا کرتے تھے. آج کل ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے؟ دو خرابیاں ہمارے اندر آ گئی. ایک خرابی تو یہ آ گئی کہ جب تک ہم دورے حدیث سے فارغ نہیں ہوتے اس وقت تک اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتے رہتے ہیں. یہ خرابی ہے. میں ہمارے یہاں طلبہ سے کہتا ہوں کہ سیکولر ایجوکیشن میں جب ایک طالب علم ہائی اسکول سے کالج میں جاتا ہے تو اس کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ اب میں کچھ بڑا ہو گیا ہوں. پھر کالج سے فارغ ہو کر جب وہ یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے تو یہ احساس اس کا اور بڑھ جاتا ہے کہ میں اب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو ہائی اسکول سے کالج میں جاتا ہے تو اس کے بیہیویئر میں فرق آتا ہے، پھر کالج سے یونیورسٹی میں جاتا ہے تو بیہیویئر میں اور فرق آ جاتا ہے، پھر وہ بی اے سے فارغ ہونے کے بعد ایم اے کرتا ہے تو اور فرق آتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے تو اور فرق آتا ہے. اور ہمارے یہاں مدارس میں یہ بدقسمتی ہے کہ جو بیہیویئر عربی اول میں ہوتا ہے دور حدیث میں پہنچنے کے بعد بھی وہی بیہیویئر رہتا ہے. میں بھی، میرے دوستو، آپ جیسا ایک طالب علم ہوں، اور یہ جو دل کو غم پہنچانے والی، درد پہنچانے والی، دکھ پہنچانے والی باتیں ہیں، یہ ہم آپس میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، باہر کسی اور کے سامنے یہ باتیں نہیں کر سکتے ہم. اور یہ بہت دکھ کی بات ہے. اس لیے دکھ کی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ایک فرد ضائع ہو رہا ہے، اس لیے دکھ کی بات ہے کہ اس کی وجہ سے دین ضائع ہو رہا ہے، دین ضائع ہو رہا ہے. یہ جو آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علم کو لے کر دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک منتخب طبقہ ہے. علم اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے ہمارے اساتذہ کو ان کے اساتذہ سے پہنچا، یہ ایک طبقہ، ہم سے پہلے والا طبقہ. اب اللہ جل جلالہ وعام منوالہ یہ علم ہمارے بعد والے طبقے کو ہمارے ذریعے پہنچانا چاہتے ہیں. اگر ہم نے احتیاط سے کام نہیں لیا، ہم نے اپنی قدر نہیں پہچانی، ہم نے اپنا خیال نہیں رکھا، تو یہ علم وہاں سے ہم تک پہنچے گا اور آگے جانے سے پہلے پہلے یہاں ضائع ہو جائے گا، تو علم کا کیا ہوگا؟ اور علم ہے وہی دین ہے. امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان ھذا العلم دین، علم ہی دین ہے. علم ضائع ہو گیا تو دین ضائع ہو جائے گا، علم برباد ہو جائے گا، دین برباد ہو جائے گا. تو ایک جو ہماری کمزوری ہے وہ یہ کہ دور حدیث تک اپنے کو بچہ سمجھتے رہتے ہیں، اور دوسری ہماری کمزوری یہ ہے کہ اچھے اچھے جو خیالات جنم لیتے ہیں دل میں، تو ان کو ہم ٹال دیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کریں گے مگر فارغ ہونے کے بعد، کریں گے مگر فارغ ہونے کے بعد. آپ کے یہاں ماشاءاللہ جو اساتذہ کرام ہیں، ان میں سے بہت سے میرے اساتذہ کے قائم مقام ہیں، میرے بزرگ ہیں. میں ان کی زیارت کو، ان کی ملاقات کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. ایسی جگہ پر آپ حضرات پڑھ رہے ہیں، یہ ضرور آپ کو میں جو اس وقت گفتگو کر رہا ہوں اس سے بہتر نصیحت کرتے ہوں گے. اور اتنے سالوں میں پتہ نہیں ان حضرات سے مجموعی طور پر آپ حضرات نے کیا کیا سنا ہوگا، اور کتنی مرتبہ دل میں اچھے اچھے خیالات آئے ہوں گے، مگر اکثر تربا ٹال دیتے ہیں، کریں گے مگر فارغ ہونے کے بعد، کریں گے مگر فارغ ہونے کے بعد، کریں گے مگر فارغ ہونے کے بعد. تو ایک بات غور سے سن لو میرے عزیز طلبہ، کہ جیسی حالت ہماری طالب علمی کے زمانے میں ہوتی ہے، فارغ ہونے کے بعد اس میں مشکل سے تغیر آئے گا. یہ ماں کا پیٹ ہے، اور ماں کے پیٹ سے جو بچہ جیسا نکلتا ہے ویسا ہی رہتا ہے. اگر وہ بغیر آنکھوں کے پیدا ہوتا ہے، اسے کوئی آنکھ نہیں دے سکتا. اگر وہ انگلی کے بغیر نکلے گا تو اسے کوئی انگلی نہیں دے سکتا. لولا ہوگا لولا رہے گا، لنگڑا ہوگا لنگڑا رہے گا، اندھا ہوگا اندھا رہے گا، بہرا ہوگا بہرا رہے گا، گونگا ہوگا گونگا رہے گا. یہ مادر رحم ہے، یہ رحم مادر ہے، یہ مدرسہ، یہ ماں کا پیٹ ہے. جو کچھ بننا ہو اس میں رہتے ہوئے بن جاؤ، یہاں سے نکلتے ہوئے کامل بن کر نکلو، کامل بن کر نکلو، پھر انشاءاللہ باہر جا کر کے اللہ تعالی شانہ اکملیت کی طرف آپ کو لے جائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کر لیں گے. اس سلسلے میں سلوک کی طرف بھی تھوڑی توجہ کرنی چاہیے، سلوک کی طرف بھی تھوڑی توجہ کرنی چاہیے. یہاں بڑے بڑے اکابر موجود ہیں، صاحب نسبت بزرگ موجود ہیں، جن کو رشک کی نگاہوں سے دنیا میں پھیلے ہوئے علماء دیکھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے علمی اور روحانی اعتبار سے ان حضرات کو کیسے نوازا ہے. اور آپ حضرات یہاں 6 سال 8 سال 10 سال گزارتے ہیں اور ان سے اس لائن کا ذرہ برابر استفادہ نہیں کرتے. یہ حضرات جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ظاہری اور باطنی دونوں علوم میں ماہر ہیں، اس لیے یہ حضرات آپ کو اسی طرح چلائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کا علمی نقصان نہیں ہوگا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. کسی صاحب دل کی، کسی بزرگ کی، کسی اللہ والے کی صحبت جب کسی کو مل جاتی ہے تو اسے جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، وہ پھر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، اس کی زندگی پھر اتباع سنت والی ہو. اور جب جینے کا سلیقہ اسے آ جاتا ہے تو جیسی زندگی ویسی موت، اسے حسن خاتمہ کے ساتھ مرنے کا سلیقہ بھی آ جائے گا، اللہ کی رضا کے ساتھ مرنے کا سلیقہ بھی آ جائے گا. اس لیے تلاوت کلام پاک کا ہر طالب علم کو اہتمام کرنا چاہیے. اگر ایک پارا ہو سکے تو ایک پارا، دو پارے ہو سکے تو دو، تین پارے ہو سکے تو تین، آدھا ہو سکے تو آدھا، پاؤ تو پاؤ، اس سے کہ اس سے دل صاف ہوتا ہے. گناہوں کی آلودگیوں کو قرآن مجید کی تلاوت دھو دیتی ہے. اس لیے کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام اور ہلکا پھلکا ذکر، ہلکا پھلکا روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ چلتے پھرتے پڑھ لینا چاہیے، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لینا چاہیے. اور حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ کم سے کم درود پاک ہر مسلمان کو 300 مرتبہ پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 100 مرتبہ کیا مشکل. استغفار کا سب سے چھوٹا سگا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. درود پاک کا مشہور سگا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے بورڈنگ میں آپ کے کمرے میں جاتے ہوئے 100 مرتبہ استغفار ہو جائے گا، وہاں سے آتے ہوئے 100 مرتبہ درود پاک، جاتے ہوئے پھر 100 مرتبہ درود پاک. تھوڑا تھوڑا ذکر. اور اپنے آپ کو یہاں جو اکابرین ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان سے وابستہ کرو، اور وابستہ کر کے ان کی رہنمائی میں یہ دل کو صاف ستھرا بنانے کی سعی کرو. اس سے علم میں بہت برکت ہوگی. اور یہ گناہوں سے جو بچنے کا طریقہ ہے وہ ان حضرات کی رہنمائی میں آپ کو ملے گا. بہت سے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، بد نظری کے شکار ہوتے ہیں، مشکات شریف میں پہنچنے کے بعد جلالین شریف پڑھ رہے ہیں، مشکات شریف پڑھ رہے ہیں، دورہی حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور بد نظری میں مبتلا رہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم بد نظری سے نجات پا لیں. نماز میں سستی غفلت، گھر جاتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے، گھر جاتے ہیں فلموں کو دیکھتے ہیں، گھر جاتے ہیں موسیقی سنتے ہیں، غلط دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتے ہیں. تو ایسے بہت طلبہ ہوتے ہیں جنہیں احساس ہوتا ہے، مگر ان گناہوں کو چھوڑنے کے داعیے کے باوجود چھوڑے کیسے یہ سمجھ میں نہیں آتا، چھوڑے کیسے یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو جیسے علم نحو کے لیے ماہرین ہیں، علم صرف کے لیے ماہرین ہیں، علم تفسیر کے لیے ماہرین ہیں، اور ان کے پاس جا کر کے ہم بیٹھتے ہیں 6-6 سال تک ہم ان ماہرین کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے علم حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح گناہوں کو چھڑانے کے بھی ماہرین ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ان سے وابستہ کرو، اور وہ ادھر ادھر کہیں تلاش کرنے کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے سامنے موجود ہے یہاں اسی مدرسے میں. اصلاح کراؤ اپنی، ہلکے پھلکے انداز میں چلو ان کے رہنمائی میں. گناہوں سے بچو، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو. گناہوں سے بچو، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو. گناہوں سے بچو، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو. یہ عزم کر لو کہ جان چلی جائے مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، جان چلی جائے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. اس لیے کہ میرے عزیزو، میں نے ایسے طالب علموں کو دیکھا ہے جو دورے حدیث میں پہنچ گئے لیکن معصیت کا معاملہ ان کی نظروں میں اتنا ہلکا ہو گیا کہ وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے دوستوں کی محفلوں میں اس کا تذکرہ کر کے مزے لیتے. اتنی پستی میں گر جاتے ہیں. اس لیے میں خود بھی یہ چاہتا ہوں، اور میں آپ کا استاد بھی نہیں ہوں، پھر بھی میری جب یہ چاہت ہے تو آپ کے یہ اساتذہ جو آپ کو پڑھاتے ہیں، جو آپ کے پیچھے رات دن محنت کرتے ہیں، درسگاہ میں آنے سے پہلے راتوں کو 1-1-2-2 بجے تک محنت کرتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ کر محنت کرتے ہیں، ان کی یقیناً یہ تمنا ہوگی کہ ان میں سے ایک ایک شخص ایسا بن کر نکلے جو امت کو سنبھالے،
میرے استاد ہیں ابو داؤد شریف کے حضرت مولانا ہاشم صاحب دامن برکاتہ، وہ مجھے ملتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب تمہارے کام کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تمہاری ترقی کو میں اپنی ترقی سمجھتا ہوں، اور میں نے اپنے محبوب شیخ حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لکھپتی باپ کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں چونکہ لکھپتی ہوں اس لیے میرے بیٹے کو لکھپتی سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، لکھپتی باپ کے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ میں لکھپتی ہوں، کاش کہ میرا بیٹا کروڑ پتی بن جائے۔ یہ بتا کر حضرت نے فرمایا کہ مخلص استاد اور مخلص شیخ کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ مخلص شیخ روحانیت کے جس مقام پر ہے وہ اپنے مرید کے بارے میں دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ میں تو روحانیت کے اس مقام پر پہنچا ہوں، کاش کہ میرا یہ مرید مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے، اور مخلص استاد کے دل میں بھی یہی تمنائیں جنم لیتی ہیں کہ میں تو اتنے سالوں کے بعد ریاض الصالحین تک ہی پہنچ پایا، حالات ایسے تھے، لیکن کاش کہ میرا یہ شاگرد جو میرے پاس ریاض الصالحین پڑھ رہا ہے میری زندگی میں میرے سامنے بخاری شریف پڑھانے والا بن جائے۔ آپ حضرات کو آپ کے ماں باپ نے یہاں یوں ہی نہیں بھیجا ہے، چھ سال گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ان کی نیت صرف یہ نہیں ہے کہ باہر کے ماحول سے آپ بچ جائیں، نہیں، وہ جب یہاں آپ کو بھیجتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا بھی کسی وقت حضرت مفتی رضاء الحق صاحب دامت برکاتہم جیسا بنے گا اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا، ہمارا بیٹا بھی کسی وقت مولانا علاء الدین صاحب دامت برکاتہم کی طرح بنے گا، ہمارا بیٹا بھی کسی وقت مولانا شبیر سالوجی صاحب دامت برکاتہم جیسے بنے گا۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی کسی وقت حدیث پڑھائے گا، تفسیر پڑھائے گا۔ میرا وہاں لندن میں ایک جگہ پر جانا ہوا تو ایک مولانا صاحب جو انڈیا کے فاضل تھے انہوں نے بہت اصرار کیا گھر پر چائے کے لیے، تو میں گھر چائے کے لیے گیا، اندر وہ چائے رکھوانے کے لیے گئے اور جب واپس آئے تو کمرے میں ہم دو ہی بیٹھے ہوئے تھے، یہ کئی سالوں پہلے کا واقعہ ہے، زاروں قطار رونے لگے، مجھے ایسا لگا کہ کوئی واقعہ اندر پیش آ گیا ہے، کوئی فون آیا ہے، کوئی خبر آئی ہے کسی کے انتقال کی، زاروں قطار روئے، خود عالم تھے اور ہمارے انگلینڈ ہی کے ایک مدرسے میں ان کا بیٹا فاضل ہوا تھا۔ جب ذرا انہوں نے اپنے، میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور تسلی دی، خیر خیریت، جب انہیں کچھ تسلی ہوئی اور کچھ ہمت ہوئی بولنے کی تو کہنے لگے کہ مولوی صاحب میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اپنے بچے کو عالم بناؤں گا تو یہ میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا، فارغ ہونے کے بعد آیا ہے ایک دن فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو بجائے مجھے جنت میں لے جانے کی یہ تو مجھے جہنم میں لے جائے گا، یہ میری پکڑ کا سبب بنے گا کہ میں نے اس کی تربیت نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ آپ کے ماں باپ آپ کے پیچھے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، انگلینڈ میں طلبا سے کہا کرتا ہوں کہ آپ گھر میں جب فون کرتے ہیں اپنے والد کو کہ ابا میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، مگر صاحب دو دو چار چار پیسے جوڑ کر بچے کو بھیجتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کا بھائی جو کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اس کو کہو گے، ابا کو کہے کہ ابا میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، ابا روک دیں گے کہ نہیں بیٹا اس وقت ہمارے پاس پیسے نہیں، اور طالب علم ہر سال کہتا ہے کہ عمرے کے لیے جانا ہے، اس لیے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا میری آخرت کا ذخیرہ ہے۔ آپ کے ماں باپ کیا سمجھ رہے ہیں گھر میں کہ میرا بیٹا دارالعلوم زکریا میں ہے اور 24 گھنٹے اس کے نیک کام میں گزر رہے ہیں، تو ماں باپ تو ہمارے بارے میں یہ تصور کر رہے ہیں، کتنی قربانیاں وہ کر رہے ہیں، لختے جگر ہیں آپ ان کے، نور نظر ہیں آپ ان کے۔ جب آپ پہلی مرتبہ یہاں آئے تھے آپ کو آنا بھاری لگا تھا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ماں باپ کو بھاری نہیں لگا تھا، آپ کے یہاں آتے وقت وہ روئے نہیں تھے مگر آپ کو یہاں چھوڑنے کے بعد دونوں رو رہے تھے گھر میں، اور یہاں 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے رہنے کے بعد یہ آپ کا گھر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ جب گھر جاتے ہیں تو آپ کا دل تڑپتا ہے کہ میں کب واپس مدرسے میں چلا جاؤں، مگر 6 سال 7 سال 8 سال پورے 8 سال وہ تڑپتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا بیٹا بیمار ہوگا، کیا کھا رہا ہوگا، کیا ہو رہا ہوگا، کہیں غلط صحبت میں تو نہیں، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا حدیث پڑھ رہا ہے، تفسیر پڑھ رہا ہے، جب وہ فارغ ہو کر آئے گا 6 سال کے بعد 8 سال کے بعد تو ان کے ملکوں میں، اپنے ملکوں میں، ان کے شہروں میں جن بڑے بڑے علماء پر ان کی نظر پڑتی ہے تو دل میں ان کا دل مچلتا ہے کہ ہمارا بیٹا بھی ابھی تھوڑے دنوں کے بعد ایسا ہو کر کے آئے گا۔ اور پھر میرے بھائیو ہم جاتے ہیں کسی کام کے نہیں ہوتے، کسی کام کے نہیں ہوتے، عملی اعتبار سے 0، اخلاقی اعتبار سے 0، ان کا دل کتنا ٹوٹتا ہوگا. اور پھر وہی خبریں یہاں پہنچتی ہیں آپ کی مادر علمی میں، ان اساتذہ کا دل کتنا ٹوٹتا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، طلب علم کو مقصد بنا. اور سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے معصیت. معصیت سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ. کسی کو ہم سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. عبادات میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، معاملات میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، معاشرت میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، حسن اخلاق میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو. جو پڑھو اس پہ عمل کرو، جو پڑھو اس پہ عمل کرو، جو پڑھو اس پہ عمل کرو. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ایسی ایک بھی حدیث نہیں پڑھی جس پر میں نے عمل نہیں کیا. اور بڑھاپے میں انہوں نے کپنگ کروایا، بڑھاپے میں کپنگ کروایا. کسی نے کہا کہ آپ بوڑھے ہیں، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس میں کپنگ کی آپ کو ضرورت ہے، خون جب اندر سے نکالا جائے گا ذوب تاری ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہ بس یہی ایک حدیث ہے جس پر عمل کرنا باقی رہ گیا ہے. دنیا سے جانے سے پہلے پہلے چاہتا ہوں کہ اس پر میرا عمل ہو جائے. علم عمل، علم عمل. میں بہت ادب کے ساتھ، یہاں اکابر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا میری طبیعت پہ بوجھ بھی ہے کہ جو جہاں ارباب علم فضل موجود ہوں ان کے سامنے یہ جرأت کرنا کچھ کہنے کا، مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے جتنے اکابر بڑے ہوئے ہیں وہ ان کے علمی مقام کی وجہ سے نہیں بلکہ عملی مقام کی وجہ سے. چونکہ ہم مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس لیے سامنے علم ہوتا ہے، تو ہر چیز کو علم کے زاویے سے دیکھتے ہیں. جب امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ امام بخاری بہت بڑے اس لیے ہیں کہ ان کا علمی مقام بہت اونچا تھا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس لیے بہت بڑے ہیں کہ ان کا علمی مقام بہت اونچا تھا، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے بہت بڑے ہیں کہ ان کا علمی مقام بہت اونچا تھا. یقیناً اونچا تھا، مگر ان کا علمی مقام ان کے عملی مقام کی وجہ سے بلند ہوا. وہ طالب علمی کے زمانے سے عامل بالعلم تھے، تو عمل میں اونچا مقام تھا، اس کی وجہ سے عمل میں مقام اونچا ہوا تو علم میں اونچا ہوا، عمل میں اونچا ہوا علم میں اونچا ہوا، عمل میں اونچا ہوا علم میں اونچا ہوا. یہ عمل کے ساتھ ساتھ ان کا علمی مقام اونچا ہوتا چلا گیا. اس لیے علم کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں رکھو، مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں رکھو، کیا مشکل ہے؟ دایاں پاؤں رکھو بایاں پاؤں رکھو کیا مشکل ہے؟ دائیں ہاتھ سے آپ کوئی چیز کسی کو دو، دائیں ہاتھ سے کوئی چیز لو، بائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کوئی فرق نہیں، دونوں برابر ہیں. بھائی ایک شخص دو رکعت نفل پڑھتا ہے اور نہیں پڑھتا، اس میں تو فرق ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے دو رکعت نفل پڑھی اس کو مشقت ہوئی اور جس نے نہیں پڑھی مشقت نہیں ہوئی، مگر دائیں بائیں پاؤں، دائیں بائیں ہاتھ کو استعمال کرنا، کپڑے پہنتے ہوئے کپڑے اتارتے ہوئے، جوتے پہنتے ہوئے جوتے نکالتے ہوئے، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کوئی فرق نہیں. لیکن شیطان ہمیں عمل سے روکتا ہے، ہمیں شیطان کو شکست دینی ہے. میں اپنے یہاں طلبا کو کہا کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی برا نہیں ہے، کوئی بھی برا نہیں ہے، تم میں سے کوئی برا نہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، وہ دونوں برے ہیں. تو ہمیں آپس میں مل کر، اساتذہ منتظمین، ہمیں آپس میں مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور ان کے مقابلے ہی کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے مدرسے میں قوانین بنائے جاتے ہیں. یہ قوانین آپ پر لاگو نہیں کر رہے، یہ قوانین نفس اور شیطان پر لاگو کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اساتذہ اور منتظمین کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور نفس اور شیطان کا ساتھ دے، آپ کو منتظمین اور اساتذہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور ہر قانون کی پابندی کرنی چاہیے اور شیطان اور نفس کا مقابلہ کرنا چاہیے. میرے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم کو مدرسے میں داخل تو ہونا چاہیے، مدرسے کے امور میں دخیل نہیں ہونا چاہیے، مدرسے کے امور میں انٹرفیئر ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہماری وجہ سے مدرسے کے نظام میں کوئی انٹرفیئرنس ہو نہ، ہمیں پابندی بھی کرنی چاہیے اور کسی بھی قانون کے خلاف کسی طالب علم کے سامنے زبان درازی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ایسا قانون کیوں آ گیا، یہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا ہوتا تو یہ اچھا ہوتا، یوں ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اپنے آپ کو سپرد کر دو، اپنے اساتذہ کی سپرد کر دو، منتظمین کی سپرد کر دو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے عزیز طلبا کہ سب سے بڑی رکاوٹ طلب علم میں معصیت ہے، تو معصیت سے اپنے آپ کو بچاؤ. دوسری رکاوٹ لایانی ہے، لایانی سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اور لایانی، لایانی کی تعریف کیا ہے؟ وہ عمل
جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں. طالب علم کے پاس وقت کہاں سے آئے گا کہ وہ لایانی میں اپنے آپ کو مبتلا کرے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طالب علم کا آپ کے زمانے کے ایک طالب علم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو طلب علم کا اتنا ذوق تھا کہ جس کمرے میں وہ رہتا تھا اس میں جب اس کو دیکھو تو وہ سر جھکا کر کے بیٹھا ہوا ہے, کتاب پڑھ رہا ہے. تو اس کے کھانے پینے کا جو انتظام تھا تو کوئی صاحب روٹی اور سالن لے کر آتے تھے. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں, کہتے ہیں جب بھی وہ روٹی سالن پلیٹ کے اندر لا کر کے ان کے سامنے رکھی جاتی تھی, روٹی اور سالن رکھا جاتا تھا تو ہمیشہ اتنا کہہ دیتے سالن لے جاؤ روٹی چھوڑ جاؤ. اور جتنے مہینے یا جتنے سال وہ مظاہر میں رہے پڑھنے کے لیے کبھی بھی انہوں نے سالن روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھایا. کیا وجہ؟ روٹی اور سالن اگر دونوں کو ملا کر کھاؤں گا تو مجھے کتاب سے توجہ کو ہٹانی پڑے گی, اور اگر صرف روٹی کو کھاؤں گا تو کتاب میں توجہ کے ساتھ بھی روٹی کے تو ٹکڑے کر کر کے کھا سکوں گا. طالب علم کے پاس کہاں وقت ہوتا ہے لایانی کے لیے؟ آج موبائل کا استعمال دیکھو مدارس کے اندر, اسمارٹ فونز رکھتے ہیں, انٹرنیٹ پر چلے جاتے ہیں. یہ اسمارٹ فون جو ہے, اسمارٹ فون بغیر ضرورت کے اسمارٹ فون, بلکہ طالب علم کو مدرسے میں موبائل رکھنا ہی نہیں چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات جو اس مقام پر پہنچے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتے تھے تو شوال سے لے کر شعبان تک گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. خطوط آتے تھے تو ایک مٹکا رکھا تھا, اس مٹکے میں ڈال دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ خط میں یا تو کوئی غمی کی خبر ہوگی یا خوشی کی, اور خوشی کی خبر ہوگی تو دل گھر کی طرف مائل ہوگا, غمی کی خبر ہوگی تو بھی دل گھر کی طرف مائل ہوگا. تو یہ تھوڑا میلان جو گھر کی طرف ہوگا اتنی توجہ طلب علم سے ہٹے گی. تو ہم سارے خود جمع کر کے رکھتے تھے, اور شعبان میں جب امتحان سے فراغت ہوتی تھی اور چھٹی ہوتی تھی اس وقت وہ سارے خطوط کو کھول کر پڑھتے تھے. اور ہماری توجہ کلاس میں درسگاہ میں بیٹھے ہوئے بھی فٹ بال کی طرف رہتی ہے, فٹ بال کی کمنٹری کی طرف رہتی ہے, فٹ بال کے سکور کی طرف رہتی ہے. تو لایانی سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. لایانی سے بچنے کے لیے آپس میں اختلاط, حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب فرماتے تھے کہ طالب علم کتنا ہی ذہین اور ذکی کیوں نہ ہو, اگر اس میں دوستی کا روگ ہوگا وہ کچھ نہیں بن سکے گا, کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور طالب علم کتنا ہی غبی کیوں نہ ہو, کتنا ہی کن ذہن کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ دوستی سے دور رہے گا, دوستی صرف اپنے اساتذہ اور اپنی کتابوں سے رکھے گا, وہ ضرور کام کا بن کر نکلے گا. اختلاط, مکسنگ, ادھر ادھر کی باتیں, لایانی, یہ بھی رکاوٹ ہے. تیسری چیز سستی, لیزینس. اور سستی کا کوئی علاج نہیں, سستی کا علاج چستی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر ایک شخص نے خط لکھا کہ سستی بہت ہے, کوئی کام کر نہیں پاتا, تو کوئی وظیفہ بتاؤ جس کی برکت سے سستی دور ہو جائے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں لکھا کہ میں جو وظیفہ بتلاؤں گا اس کو پڑھنے میں بھی اگر سستی آئے گی تو تم دوسرا وظیفہ تلاش کریں گے. تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سستی کا کوئی علاج نہیں, چستی. ذہن بنا دو کہ مطالعہ کرنا ہے تو کرنا ہے, تکرار کرنی ہے تو کرنی ہے, یہ سبق یاد کرنا ہے تو کرنا ہے, تہجد کی دو رکعت عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے, دو سنت پڑھو, دو نفل تہجد کی نیت سے پڑھو, تین وتر پڑھ لو, تہجد ہو گئی آپ کی. یہ کرنا ہے تو کرنا ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی, اللہم انی اعوذ بک من الکسل. تو کسل سے بہت بری چیز ہے یہ, اور کسل کو دور کرنا کسی کے ہاتھ میں نہیں, یہ صرف آپ کے ہاتھ میں. اور چوتھی اور آخری چیز جس کا کچھ اشارہ ہو گیا جو کہ بہت بڑی رکاوٹ ہے, وہ ہے بے ادبی, اساتذہ کی بے ادبی. ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے دلوں میں اساتذہ کی اتنی عظمت تھی اور اساتذہ کی اتنی محبت تھی کہ وہ ان کا نام بھی لیتے تھے. آج تو بڑے چھوٹے جو بھی ہمارے اساتذہ ہیں ایک ہی لقب سے ہم سب کو پکارتے ہیں, صاحب نہیں بولتے ہم اخیر میں, دامت برکاتہم نہیں بولتے. بولنا چاہیے. امام مسروق رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حدیث بیان کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ حدثتنی الصدیقۃ بنت الصدیق و حبیبۃ حبیب اللہ تعالی.
کتنا احترام حضرت عائشہ کا کہ حدثتنی الصدیقۃ بنت الصدیق
و حبیبۃ حبیب اللہ تعالی. یہ احترام ہو گئے حضرت مولانا فلاں حضرت مولانا فلاں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کسی کا بار بار اگر نام ہے تو پھر مولانا مولانا مولانا, مگر ایک مرتبہ حضرت مولانا. اپنے چھوٹے سے چھوٹے استاد کا بھی احترام کرو دل سے, چھوٹے سے چھوٹے استاد کا. ہر استاد کا 100% احترام ضروری ہے. پھر باقی کسی کی عظمت عقیدت زیادہ ہے اس کا 150% ہو جائے 1000% ہو جائے یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ کہ بڑے استاد کی 100% عظمت ہے اور چھوٹے کی 90% ہو گئی, یہ آپ کے لیے مہلک ہے, سم میں قاتل ہے, کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. یہ چوتھی رکاوٹ ہے ڈس ریسپیکٹ. کتابوں کی بے ادبی ہو جاوے, اساتذہ کی بے ادبی ہو جاوے, علم کے آلات کی بے ادبی ہو جاوے, آپس میں ساتھیوں کی بے ادبی ہو جاوے, مدرسے کی بے ادبی ہو جاوے, درسگاہ کی بے ادبی ہو جاوے, ان سب چیزوں سے بچنا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. بہت مسرت ہوئی دارالعلوم زکریہ ان مدارس میں سے ہے دنیا کے کہ جو ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا ہے, اور یہاں بہت سارے آپ کے اساتذہ بھی ایسے ہیں کہ ان سے مجھے قلبی محبت ہے, اور ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں, لیکن بہت کثرت سے میں سعادت سمجھ کر ان کے لیے نام لے کر دعا بھی کرتا ہوں, اور حرمین شریفین بھی پہنچتا ہوں تو ان کا نام لے کر سلام بھی پیش کرتا ہوں. تو مجھے اس مدرسے سے محبت ہے, مجھے بہت مسرت ہو رہی ہے, بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اساتذہ کرام کی خدمت میں بھی اور آپ حضرات کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ میرے جیسے نکمے اور بیکار شخص کے لیے دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ میرے اوپر فضل فرمائے, دین اور ایمان پر رکھے, اور موت بھی ایمان پر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم بارک لنا فیما اعطیتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضیت لنا. اللہم بارک لهم فیما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. يا عليم علمنا ما لم نكن نعلم, يا عليم يا مفخم سليمان فهمنا, يا معلم آدم وإبراهيم علمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا, اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اجعلنا من التوابين, واجعلنا من المتطهرين, واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين الصديقين. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاكك وعشاك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها, وخير أعمارنا أواخرها, وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوه الا بالله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, واخر دعوانا.